خز تو بے رب کعبہ صدائے مولا علی ہے میں کامیاب ہوا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتا أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدا نے متعال کا انتہائی شکر ہے, انتہائی احسان ہے, اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی, ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائی. خدا متعال کا لطف و کرم ہے کہ اس نے اہل بیت کی محبتوں کو ہمارے دلوں کے اندر قرار دیا, ہمارے قلوب کو ان کی محبتوں سے متاثر کیا. اور تاثر کی ایک نشانی یہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود الحمدللہ رب العالمین ہمارا فخر ہے کہ ہم ان کی خوشی میں خوش ہیں اور ان کے غم میں غمگین. اور امیر المومنین کی شہادت سے بڑھ کر کیا غم ہوگا ایک چاہنے والے کے لیے. امام اول, ہدایت کا ستون, رسول خدا کے بھائی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی زوج, مولا حسن حسین کے والد گرامی, پوری امت کے حوالے, پوری امت کے سرپرست. امیر المومنین کی شہادت کے موقع پر ان کے فرزند امام کے حضور تسلیت پیش کرنے کے لیے, اللہ کے پورے نظام ہدایت کے حضور تسلیت پیش کرنے کے لیے, نہیں معلوم اللہ کے اس نظام کے اندر کتنے فرشتے, کتنے موجودات ہوں گے جو امیر المومنین کے غم میں گریہ کر رہے ہوں گے, ان سب کی خدمت میں تسلیت پیش کرنے کے لیے. اور نہیں معلوم کیوں میرے ذہن میں آتا ہے کہ مالک الموت کے سامنے بھی تسلیت پیش کرنے کے لیے. یہ مالک الموت وہ ہے جو ہمیں امیر المومنین سے ملحق کرے, ان سب کی خدمت میں تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. خدا متعال نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ایسے علوم سے نوازا ہے جس کی کوئی مثال دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. وحی سے متصل دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کے اذہان کو اس علم الہی سے نزدیک لانے والے. بعض اوقات کوئی شخص علم سے محروم ہوتا ہے, لوگوں کے نزدیک ہوتا ہے, لوگوں کی جیسے درمیان میں رہ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے, اس کے پاس کوئی خاص علم نہیں ہوتا. بعض اوقات کسی کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی دسترسی سے باہر چلا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فلسفی, کوئی مفکر, دانشمند, دانشور کہیں پہ بات کر رہا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے. اور بعض اوقات ہو جاتا ہے ایسا. جو کمال اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کے اندر ہے, بلکہ کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ ایک طرف سے علم لدنی سے ملحق ہیں, علم الہی سے ملحق ہیں, دوسری طرف سے اس علم کو کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی سطح ذہنی کے حساب سے گفتگو کرو, اس فرمان پر خود عمل کرتے ہوئے, اس اصول پر خود عمل کرتے ہوئے ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. اب آپ تصور فرمائیے 1400 سال پہلے مولا نے یہ خطبہ ارشاد فرمائے جو علم کی عظیم الشان بلندیوں کے اوپر فائز ہیں. خود فرماتے تھے, فرمایا تھا انہوں نے خطبہ شخشقیہ کے اندر, ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر, وجود کے چشمے مجھ سے جاری ہوتے ہیں, کوئی بلند پرواز پرندہ بھی مجھ تک پر نہیں مار سکتا. اور ان تمام عظمتوں کے بعد کوفہ کے میدانوں کے اندر, کوفہ کے صحراؤں کے اندر, کبھی مسجد کے اندر, کبھی میدان جنگ کے اندر کھڑے ہو کر امام خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور اس علم لدنی کو لوگوں کے سامنے منعکس فرماتے تھے, ایسا ریفلیکٹ کرتے تھے, اس طرح سے بیان کرتے تھے کہ 1400 سال پہلے رہنے والا کوفے کا عام باشندہ اس سے مفہوم حاصل کرتا تھا، اور آج 1400 سال کے بعد نہیں معلوم کتنی سائنسی اور غیر سائنسی ترقیوں کو حاصل کرنے والا انسان دوبارہ ان خطبوں کو پڑھتا ہے تو سر تسلیم خم کرتا ہے، اس کی گہرائی کے اوپر، اس کی عظمت کے اوپر، اس کے اندر موجود علوم کے اوپر. الحمدللہ رب العالمین، یہ خدا و متعال کا دیا ہوا فخر اور احسان ہے کہ میں اور آپ اس گمراہی کی دنیا کے اندر، اس ضلالت کی دنیا کے اندر، جس کے اندر ہر چیز اپنے محور سے ہٹی ہوئی نظر آتی ہے، خاص کر ثقافت کے اعتبار سے، خاص کر نظریے کے اعتبار سے، انسانیت کے اصول کے اعتبار سے، ایسی ایک دنیا کے اندر خداوند متعال نے ہمیں باب العلم کے در سے متصل کر دیا. الحمدللہ رب العالمین، علم کے ایسے ذخیرے سے متصل کر دیا. تو عزیزان محترم، میں اور آپ مولا امیر المومنین کے چاہنے والے ہونے کے ناطے، ان کا ماننے والا ہونے کے ناطے ذمہ داریاں رکھتے ہیں، اور امام کی، امام کی اس عظیم الشان شخصیت کے مقابلے میں حقیقت یہ ہے کہ ذمہ داریوں کا یہ بوجھ ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی اس کے تلے دبا رہے اور اس بوجھ کو اپنے اندر احساس کرے تو وہ کہیں کا رہ نہیں سکتا پھر، سوائے یہ کہ مولا امیر المومنین کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے. اتنا بڑا احسان خدا نے متعال نے کر دیا. اب اس سلسلے میں جو ہماری ذمہ داری ہے، وہ کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ وہ یہ کہ بھائی، سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو مولا امیر المومنین کی شخصیت میں عظمتیں ہمارے سامنے کم از کم ثابت ہو گئی ہیں، ان میں تو پیروی کریں. ان کی شخصیت میں ایسی عظمتیں ہیں جو ہم جیسوں کے سامنے ثابت نہیں ہو پائیں گی، ظاہر نہیں ہو پائیں گی، ہماری عقل میں اتنی طاقت نہیں ہے. اگر امام فرماتے ہیں میں آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، ہم تو نہیں جانتے کہ امام آسمان کے راستوں سے کیا واقف ہیں اور وہ کون سے راستے ہیں. ہم میں کم از کم یہ کہ اکثر قریب بے اتفاق لوگ ان باتوں سے بالکل واقف نہیں ہیں کہ یہ کیا ہے. ہاں کچھ لوگ جانتے ہیں، یقیناً سمجھتے بھی ہیں کہ امام کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. تو بھائی، جو ہم نہیں جانتے، جس کی ہمارے دماغ میں توانائی نہیں ہے، خدا نے مثال اس کا سوال ہم سے نہیں کرے گا. لیکن جس چیز کو ہم سمجھ گئے، جس چیز کو ہم پہچان گئے، کم از کم اس کا سوال تو ہم سے کرے گا کہ بھائی تم مولا کے چاہنے والے تھے، تم نے امام کے علم کو ان کتابوں تک دیکھ لیا تھا کہ موجود ہے، تو تم آگے کیوں نہیں پڑھے؟ شب شہادت ہے، اور یہ شب شہادت ہم سے سوال کرتی ہے کہ امام نے اپنی مقدس جان اللہ کے دین کے پھیلاؤ کے لیے، اللہ کے دین کے ابلاغ کے لیے، خدا تعالیٰ کی بندگی تک، بندگی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان قربان کی. اب الحمدللہ رب العالمین، ایک خوبی آپ نے حاصل کی ہے، ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر کہ ہم مولا امیر المومنین کے عزادار ہیں، مولا امیر المومنین کے فرش عزا پہ بیٹھے ہیں. اور میں نے پہلے بھی آپ سے درخواست کی تھی، آپ جہاں کہیں بھی ہوں عزا کے ماحول کو تیار کریں، تاکہ عزادار اہل بیت ہونا ہمارے اوپر صادق ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم صرف ایک لیکچر سننے والے بنیں، ہم صرف ایک علم حاصل کرنے والے ایسے بنیں کہ جو اپنے اندر اہل بیت سے جذباتی تعلق نہ رکھتا ہو. نہیں، ہمیں جذباتی تعلق چاہیے، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، چاہنے والے کا دل جڑا ہونا چاہیے. الحمدللہ جڑا ہوا ہے، اللہ کا کرم ہے، خدا کا شکر. یہ کہ آپ جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر ہیں، اور خاص کر ظاہر ہے کہ یہ پروگرامس سڈنی کے مومنین کے لیے ہو رہے ہیں، محمدی سینٹر کے ادارے کے تحت انجام پا رہے ہیں، تو لیکن بہرحال سننے والے تو دنیا میں کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں. جہاں کہیں بھی آپ ہیں، آپ امیر المومنین کی محبت میں بیٹھے ہیں، امیر المومنین کی عزا کے لیے بیٹھے ہیں، شب قدر کا حوالہ ہمارے پاس موجود ہے. ان تمام میں خدا و متعال انشاءاللہ ہماری اور آپ کی توفیقات کو اس سمت لے چلے جس سمت وہ لے جانا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ اس شب کی برکتوں کو بھی ہمیں نصیب فرمائے، اور مولا امیر المومنین کی جو محبت اس نے ہمارے دلوں کے اندر قرار دی ہے، قلوب کے اندر قرار دی ہے، اس میں اضافہ فرمائے. اور اتنا عرض کروں گا کہ اتنا اضافہ فرمائے کہ اس محبت میں ہماری جان نکلے، اس محبت میں غرق ہوتے ہوئے ہماری جان نکلے. اہل بیت اپنے شیعہ کو کہیں اور پہنچانا چاہتے، اور بڑا خوبصورت ایک جملہ فرمایا کسی نے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا کس نے ابھی حال ہی میں جملہ تکرار کیا، کہ ہم وہ اہل زمین نہیں ہیں جو مر کے آسمان کی طرف جائیں گے، ہم وہ اہل آسمان ہیں جو فی الحال زمین پہ رہ رہے ہیں. اہل بیت ہمیں اہل آسمان بنانا چاہتے ہیں، اور ہمیں آسمانوں کے اندر پہنچانا چاہتے ہیں. فی الحال زمین کے اوپر رہ رہے ہیں. اور یہ وہ کلام ہے جو اہل بیت اطہر ہمارے لیے حقائق کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرماتے تھے. میں آپ کی خدمت میں مولا امیر المومنین کے کلام میں سے کچھ انتخاب کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہوں, وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ انشاءاللہ اس شب کی برکتوں سے مولا امیر المومنین کی ہدایت کو حاصل کریں اور زیادہ, اور انشاءاللہ ان کی ہدایت کے اندر اس دنیا کو گزارتے ہوئے انشاءاللہ اعلیٰ مقامات تک ہماری رسائی ہو, اپنے امام کی نصرت کریں اور بلند مقامات حاصل کر سکیں انشاءاللہ تعالی. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. کچھ فرامین ہیں جن کا میں نے انتخاب کیا ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے, اور ان میں سے ظاہر ہے کہ آپ نے بہت دفعہ سنے بھی ہوں گے ممکن ہے, لیکن یہ کہ کوشش میں نے کی ہے کہ کچھ ایسے فرامین ہوں جو کم لوگوں کے سامنے ریفلیکٹ ہوتے ہیں تاکہ انشاءاللہ علم میں اضافے کا سبب بھی بنے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. شاید خوبصورت ترین تعبیرات جو میرے جیسے طالب علم کے لیے بہت زیادہ اہم رہتی ہیں اہل بیت کے کلام کے اندر, وہ یہ کہ میری زندگی کے لیے جو اصول ہیں وہ مجھے اہل بیت کے کلام سے مل سکیں. میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں, اس میں کچھ عبادتیں کروں گا, کچھ انسانوں کے ساتھ میرا رویہ ہوگا, کچھ میری اپنی زندگی میں میری فکر ہوگی, تو اس میں اصول کیا نافذ ہیں وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں بیان کرتے ہیں, اور وہ ایسی جگہ سے بیان کرتے ہیں ظاہر ہے جس تک کسی اور کی رسائی ممکن نہیں ہے. یعنی اگر دوسروں کے کلام میں تھیوریز کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی, تو اہل بیت کے کلام میں ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے انہوں نے ارشاد فرمایا یا نہیں فرمایا. اگر انہوں نے ارشاد فرما دیا تو بعد میں تو حق ہی حق ہے, اس کے حق ہونے میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے. تو امام نے مختلف موقعوں پر ارشاد فرمایا ہے, مختلف رہنمائیاں ارشاد فرمائی ہیں, ان میں سے چند آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور اس کو ایک اخلاقی کلام سے آغاز کرتا ہوں. امام نے فرمایا ایوہ الناس, یہ بھی کتاب کافی کے اندر موجود ہے قول, فرمایا ایوہ الناس اعلموا انہ لیس بعاقل لیس بعاقل من انزعج من قول الزور فیہ ولا بحکیم من رضی بالثناء الجاہل علیہ. سادہ سی بات ہے, دیکھنے کے لیے کہنے کے انداز میں امام کے سادہ ہے, لیکن ہے گہرائی کی بات اور عمل میں اور سخت بات ہے. امام نے فرمایا کہ اے لوگو, جان لو جو شخص اپنے بارے میں غلط بات سن کر گھبرا جائے وہ عقل مند نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر کسی نے آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو صحیح نہیں تھی اور ناانصافی کی آپ کے ساتھ, مثلا کوئی ایسی بات کہہ دی, فرمایا اگر کوئی اس کو سن کے گھبرا جائے وہ عقل مند انسان نہیں ہے. عقل مند کے لیے امام نے جملہ لفظ استعمال کیا عاقل, یہ عاقل نہیں ہے. اچھا عاقل نہیں ہے, کیوں عاقل نہیں ہے؟ مثلا ہم سوال کر سکتے ہیں کیوں؟ اگر وہ عقل رکھے تو اس بات کو سمجھ جائے گا کہ اقتدار کائنات کے اندر خدا کا ہے, کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. عقل کا معیار یہ رکھا ہے امام نے. اب سوچیں ہمارے یہاں عقل کا معیار کیا ہے؟ ہمارے یہاں عقل کا معیار یہ ہے کہ اس نے پراپرٹی زیادہ بنا لی ہوں, اس کا بزنس زیادہ پھیلا ہوا ہو, اور نئی معلوم دنیا میں اس کا نام پھیل رہا ہو. ہمارے یہاں عقل کا معیار یہ ہے. مثلا کوئی بہت اچھا ہوا تو مثلا ایک اچھا اکیڈیمکس میں سے اس کا کام ہو, یونیورسٹیز میں اس نے کام کیا ہو, لیکچرز دیے ہوئے ہوں, تو یہ عقل ہے. امام فرما رہے نہیں, عقل صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کی تدبیر کیسے کرتا ہے, اس کو ہم تدبیر کہتے ہیں, اس کو مینجمنٹ کہتے ہیں, زندگی کو کیسے مینج کرتا ہے, معاش کو کیسے مینج کرتا ہے, صرف یہ عقل نہیں ہے. عقل کا اصل حصہ کیا ہے؟ عقل کا اصل حصہ یہ حقائق کو ڈھونڈے, حقیقت کو اور توہم سے علیحدہ کرے. ہم اور آپ بہت ساری ایسی چیزوں کے اندر مشغول ہو گئے ہیں جو ہمارا توہم ہے. لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کے کہنے سے کیا ہوگا, یا مثلا اس نے کیوں مجھ سے یہ بات کہہ دی, میرا تو, یہ سب باتیں توہمات میں سے امام فرما رہے ہیں. عقل اگر رکھو تو تم پہ فرق نہیں پڑے گا. فرمایا ایوہ الناس, اے لوگو, اعلموا, تم جان لو کہ جو شخص اپنے بارے میں غلط بات سن کر گھبرا جائے وہ عقل مند نہیں ہے, اور جو شخص بے وقوف کی تعریف سن کر خوش ہو جائے وہ بھی سمجھدار نہیں ہے. ایک دفعہ میں کسی کی بات سن کر اس بات پہ گھبرا جاتا ہوں کہ کسی نے میرے لیے کہہ دیا، معاشرے میں میرے خلاف پروپیگنڈا ہو گیا، امام فرمائے عقل مند نہیں ہے یہ شخص. دوسری طرف سے اگر چند بیوقوف جمع ہو جائیں اور ایک آدمی کی تعریف کریں جس کا نہیں معلوم کہ ان بیوقوفوں سے زیادہ بیوقوف ہوگا یا ان سے کم بیوقوف ہوگا، اور وہ ان بیوقوفوں کی تعریف پہ خوش ہو، امام فرمانے یہ بندہ حکمت نہیں رکھتا. امام نے لفظ استعمال کیا حکیم، دانائی نہیں ہے اس کے اندر. کیوں؟ اگر دانائی ہوتی تو وہ یہ سوچتا کہ یہ تو خود کم عقل ہیں، ان کی تعریف سے میں کیا خوش ہو رہا ہوں. اب ہم لوگ مثال کے طور پر، خدا نہ کرے نعوذ باللہ، اگر اس دنیا کی شہرتوں کے اوپر مر مٹ رہے ہوں، اگر دنیا کی کامیابیوں کے اوپر، ظاہری کامیابیوں کے اوپر مر مٹ رہے ہوں، نہ یہ عقل ہے نہ یہ حکمت ہے. امام یہ فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں عاقل بنو، دانش مند بنو. یہ جو ہم لوگوں کے یہاں ٹائٹلز ہیں یہ پتہ نہیں کیسے تقسیم ہو گئے، اور سمجھ میں آ رہا ہے کیسے تقسیم ہو گئے، ثقافت کے کھوکھلے پن کی وجہ سے غلط تقسیم ہو گئے. اگر ثقافت کے اندر ہم لوگ پربار ہوتے، ہم کانٹینٹس ہوتے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی، تو ہم اہل بیت کی ان کلامات کی، کلام کی روشنی میں کسی کو عقل مند کہتے، کسی کو دانشور کہتے، دانش مند کہتے. اسی واقعے کے اندر بیان کرتے ہیں، حکایت کے اندر، کہ مثلا کوئی بندہ کسی آبادی میں گیا اور وہاں اس آبادی میں اس نے دیکھا کہ قبرستان کے اوپر جو عمریں لکھی ہیں وہ بہت کم ہیں. مثلا کوئی مثلا 9 سال مر گیا، کوئی 15 سال مر گیا، کوئی 20 سال مر گیا. تو وہ آبادی کے اندر گیا اور لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، تمہارے یہاں سب بچے ہو کے مرتے ہیں، اور اس نے آبادی کو دیکھا تو وہاں سب بوڑھے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا عجیب معاملہ ہے، تم لوگ کے کیا بچے سارے پہلے مر گئے، بوڑھے بچ گئے، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں، ہمارے یہاں دیکھو یہ عمریں ایسی ہیں، لوگ بوڑھے ہیں یہاں پہ. تو اس نے کہا کہ پھر یہ قبرستان کیا ہے، اس میں عمریں 9 سال 10 سال 12 سال 14 سال یہ کیا لکھی ہوئی ہیں؟ کہا یہ ہم لوگوں نے انسان کی زندگی میں جس کو ہم سمجھتے ہیں مفید وقت گزارا ہے، جس میں اس نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے، یہ اس کو لکھ دیتے ہیں ہم یہاں پر. ہم قبروں پہ انسانوں کی مادی زندگی کا دنیا میں ہونا اسے کاؤنٹ کر کے نہیں لکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے وجود سے معاشرے کو کتنے عرصے فائدہ ہوا، وہ وہاں پہ لکھ دیتے ہیں. بڑی بات ہے، البتہ ظاہر ہے حکایت ہے، شاید دنیا میں کوئی بھی ایسی آبادی نہ ہو، لیکن بہرحال اگر دنیا میں آبادی نہیں بھی ہوئی تو خدا کے نظام میں ہے ایسے ہی، کہ وہ کم کاؤنٹ ہوگا بلکہ کاؤنٹ نہیں ہوگا جو ہم نے صرف اپنی خوشیوں کے لیے کیا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس رہے گا وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس رہے گا وہ باقی رہے گا. یا اللہ کے نبی کا وہ فرمان کہ کچھ صدقہ کرنے کو کہا اور جب صدقہ کرنے والے نے کر دیا، کہا کہ ہم نے صدقہ کر دیا ہے اور یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، تو فرمایا کہ یہ جو رہ گیا ہے یہ باقی ہے، یہ جو رہ گیا ہے یہ نہیں رہا، یہ ختم ہو جائے گا چونکہ یہ ہمارے پاس ہے، اور جو خدا کو دیا ہے وہ رہ گیا ہے. در حقیقت دوبارہ عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ کرو. ایک کسی نے ان کو ایک گوشت کا، پرندے کا گوشت لا کے دیا، تو انہوں نے اپنی ازواج میں سے کسی سے کہا کہ اس میں سے آپ صدقہ کریں اور بعد میں ہم کھائیں گے. جب گھر تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ صدقہ کر دیا آپ نے؟ کہا ہم نے صدقہ کر دیا ہے اور کچھ باقی ہے. تو اللہ کے نبی نے اس پہ فرمایا کہ جو صدقہ کیا ہے وہ باقی ہے، اور یہ جو گھر میں ہے یہ ختم ہو گیا، اس میں بقا نہیں ہے. تو اصل فرمان یہاں پر ہے کہ بھائی بقا کیسے کہتے ہیں؟ تو وہ جو حکایت میں کہا کہ بھائی جو وقت اس نے مفید گزارا، معاشرے کو فائدہ دیا، وہ ہم لکھتے ہیں چونکہ وہ اصل وقت تھا، وہ باقی وقت تھا. ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، البتہ حکایت ہے، ہمارے معاشرے میں شاید ایسا نہیں ہوگا یا کہیں بھی شاید نہیں ہوگا. تو امام نے فرمایا کہ وہ شخص عقل مند نہیں ہے جو دوسروں کی کہی ہوئی غلط باتوں سے گھبرا جاتا ہے، اور نہ وہ شخص حکیم ہے کہ جو بیوقوفوں کی تعریفوں سے خوش ہو جاتا ہے. فرمایا کہ الناس ابناء ما یحسنون وقدر کل امرئ ما یحسن. فرمایا لوگوں کی ابنا، ویسے تو اولاد کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں جب کسی کے روٹس کو کہنا ہو، کسی کی فاؤنڈیشن کو کہنا ہو کہ اصل کیا ہے اس آدمی کی، تو یہ کہتے ہیں جملہ. فرمایا لوگوں کی اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ اچھے کام ہیں جو انہوں نے انجام دیے ہیں، بس. باقی کیا ہے؟ باقی زندگی ہے، باقی دنیا ہے، ختم ہونے والی فانی دنیا ہے. اصل کیا ہے؟ اصل وہ ہے، روٹس کیا ہیں، جو واقعاً باقی رہے گی وہ جو انہوں نے نیکیاں انجام دیں، جو کار خیر انجام دیا، البتہ وہ کار خیر بھی شرائط کے ساتھ. اس کے بعد فرمایا قدر کل امرئ ما یحسن، انسان اس جملے میں بہت گہرائی ہے، اس جملے میں واقعا عجیب گہرائی ہے. میں تو ظاہر ریفلیکٹ نہیں کر پاؤں گا، لیکن بس چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تھوڑا سا نظریاتی ہو گیا، میں اس کو ختم کرتا ہوں، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس جملے کو چند منٹس میں عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرمایا ہر شخص کی قیمت اس چیز سے ہوتی ہے جو اسے حسن دے. ایک ترجمہ یہ ہے، ہر شخص کی قیمت اس چیز سے ہوتی ہے جو اسے حسن دے. بھائی آپ نے، میں نے اپنے اندر حسن، خوبصورتی جس کو دکھا کے ہم خوش ہوتے ہیں، وہ کیا دیکھا ہے؟ وہی ہماری قیمت ہے. اچھا فرض کیجئے کہ میرے جیسے آدمی نے اپنے گھر کو اپنی خوبصورتی سمجھا ہے. جب کوئی آتا ہے میں اس کو اپنا گھر دکھاتا ہوں اور ایسے دکھاتا ہوں، یہ میرا کمال ہے، یہ میں نے زندگی میں، مثلا محاورے میں تنزیہ کہتے ہیں، تیر مارا ہے، یہ میری زندگی کا پروڈکٹ ہے. اگر میں یہ کروں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میری قیمت یہ گھر ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اچھا یہ تو میں نے دکھانے کو مثال میں کہا، اصل تو اندر، دل کے اندر ہے نا. مثلا فرض کیجئے ایک آدمی کے پاس دنیا کا سب کچھ ہو، لیکن اس کو پتا ہو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اصل اس کا حسن کیا ہے؟ کہ یہ بندہ خدا ہے. ہاں اب اس کی قیمت اللہ کی بندگی ہے، چاہے اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کا دل جانتا ہے کہ بھائی میری اصل کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے. اب اگر ایک بندے کے پاس کچھ نہیں ہے، مثلا میں اپنے پاکستانی ماحول میں کہہ رہا ہوں، 100 روپے ہیں اس کے پاس، اور اس کو یہ 100 روپے ایسے عزیز ہیں کہ وہ سمجھتا ہے بھائی میری اصل تو یہی ہے، اگر یہ چلے گئے تو میں تو ختم ہو گیا. تو بھائی بندے خدا، پھر تمہاری قیمت بھی یہی ہے. ایک ترجمہ اس کا اس طرح سے کرتے ہیں. تو انسان کو دیکھنا ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی کن اصولوں پہ گزاری ہے. یہ امیر المومنین کا ایک فرمان میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک فرمان مولا امیر المومنین کے نسل میں آنے والے ظاہر ہے کہ امام ہفتم سے ہے. وہ اتنا خوبصورت فرمان تھا، آج جب میں تیار کر رہا تھا چیزوں کو، میں اس کو نکال نہیں سکا اپنی گفتگو سے. تو میں نے سوچا کہ اس کو ضرور عرض کر دوں گا آپ کی خدمت میں. فرمان تو مولا امیر المومنین کا نہیں ہے، لیکن انتہائی خوبصورت فرمان ہے، اور یہ ہمیں ایک بصیرت دینے کے لیے. وہ جو حکایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس حکایت میں ایک حصہ یہ بھی تھا کہ مثلا اس نے پوچھا، بھائی یہ تم قبروں پہ کتنے سال لکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا ہم اتنے سال لکھتے ہیں. تو پھر اس نے دیکھا کہ یہ لوگ فیصلے کیسے کرتے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ بھائی یہ جو فیصلے کرتے ہیں یہ انتہائی عدل کے ساتھ کرتے ہیں. اب یہ جو امام ہفتم کا فرمان ہے، ذرا اس کو مشاہدہ کیجئے گا، معاشرے کی حقیقت کہاں پہنچ رہی ہے، کہاں پہنچ رہی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت خوبصورت کلام میرے جیسے طالب علم کے لیے. فرما ان للہ عز و جل فی کل یوم و لیلۃ منادی ینادی محلا محلا عباد اللہ ام عاصی اللہ. فرما کہ خداوند متعال کے لیے ہر روز و شب میں منادی ہیں، ندا دینے والے ہیں. جو ندا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، البتہ یہ آواز ممکن ہے واقعی آواز ہو جو ہم جیسوں کو سنائی نہ دیتی ہو. جیسے کہ مثلا مولا آٹھویں سرکار کی زیارت میں لکھا ہے کہ مولا میں جانتا ہوں کہ میرے سلام پر آپ جواب دے رہے ہیں، لیکن میرے کانوں میں سننے کی طاقت نہیں ہے. ہاں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایک عارف وہ ایک قبر کو دیکھتا ہے، کہتا ہے بھائی یہاں پہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں، یہاں برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اور ہم نہیں دیکھ پاتے. یا مثلا کوئی کسی کو دیکھ کے بولتا ہے بھائی یہاں پہ عذاب ہو رہا ہے، ہم نہیں جان پاتے. تو امام نے فرمایا کہ اللہ کے لیے کچھ منادی ہیں جو ہر روز و شب میں ندا کرتے ہیں، اور ندا کر کے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے بندو، اللہ کے گناہ میں جلدی مت کرو، کچھ کم کرو، کچھ کم کرو. یعنی کیوں اتنے گناہ کیے جا رہے ہو؟ محلن محلا، تھوڑا رکو، تھوڑا رکو، کیوں اتنا گناہ کر رہے ہو؟ کیوں؟ فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، ذرا غور فرمائیے گا، معذرت چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا نظریاتی زیادہ ہوتا جا رہا ہوں، لیکن یہ کہ اس میں گہرائی ہے، تھوڑا سا غور فرمائیں اس کو. فرمایا اے اللہ کے بندو، اگر چرنے والے چوپائے اور دودھ پیتے بچے اور کمر جھکے ہوئے بوڑھے نہ ہوتے تو شدید عذاب تم پہ نازل ہو چکا ہوتا. امام کیا فرمانے اگر چوپائے جانور نہ ہوتے، دودھ پیتے بچے نہ ہوتے، اور ضعیف اور ناتوان بوڑھے نہ ہوتے، تو تم پہ عذاب ہو چکا تھا. تم پہ عذاب نازل ہو چکا تھا. کیوں نازل ہو چکا تھا؟ بھائی تم تمام تر طاقتوں کے باوجود خدا کی نافرمانی کر رہے ہو. اس دنیا کے اندر خدا نے تمہیں کیا نہیں دیا؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اتنی نعمتیں لینے کے بعد اگر تم نافرمانیاں کر رہے ہو تو خدا عذاب کیوں نہیں کر رہا ہے پھر؟ اب پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے اگر ہم اتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں واقعا ہم برے تو عذاب کیوں نہیں ہو رہا؟ امام فرمانے ہیں عذاب اس وجہ سے نہیں ہو رہا, اس زمین پہ کچھ چوپائے بسے ہوئے ہیں, تم نے گناہ کیے انہوں نے نہیں کیے ہیں. اس زمین کے اوپر کچھ دودھ پیتے بچے ہیں, انہوں نے گناہ نہیں کیے, وہ معصوم ہیں. اس زمین کے اوپر کچھ لوگ ضعیف اور ناتوان ہیں, ان کے اندر گناہ کی سکت نہیں ہے, وہ زندگی یہاں پہ گزار رہے ہیں, سختی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, خدا ان پہ رحم کر رہا ہے. اور تم پہ گناہ, تمہارے حرکتوں کو دیکھتا تو عذاب کر دیتا, ان کی وجہ سے عذاب نہیں کر رہا, یہ خدا کا رحم ہے. ایک بڑا عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں, میں بعض اوقات عجیب واقعات بیان کرتے وقت ڈرتا ہوں کہ بعد میں کوئی نہیں سمجھ پائے تو ہمارا مذاق اڑائے گا, جیسا کہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے. لیکن بعض اوقات بڑی گہرائی ہیں ان چیزوں کے اندر. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, واقعہ ہے, کہانی نہیں ہے, حکایت نہیں ہے, واقعہ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ایک عارف ہوتے تھے مشہد میں, مجھے ان کا نام یاد نہیں رہتا, ابھی بھی پھر ذہن سے نکل گیا, کسی نے مجھے بتایا تھا, ان کا نام بھی بتایا تھا, میرے ذہن سے نکل گیا. تو بہرحال مشہد کے ایک صاحب تھے, انہوں نے واقعہ سنایا, کہنے کہ وہ ایک عارف تھے مشہد کے اندر, اور محسن ابھی کچھ وقت پہلے انتقال ہوا ہے, میرا خیال ہے, میرا خیال میں 10-15 سال کے اندر اندر انتقال ہوا ہے. تو بہرحال کہنے لگے کہ ایک دفعہ مشہد میں قحط آیا. قحط کا مطلب یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی, بارش نہیں ہو رہی تھی, فصلیں خراب ہو رہی تھیں, جانور بھی مر رہے تھے. تو کہنے لگے کہ جب ایسا ایک عالم آیا, لوگوں کی زندگی کافی سخت ہو گئی, تو وہ ان کے پاس آئے, کہا کہ بھئی ہمیں نماز استسقاء پڑھائیں. انہوں نے کہا میں نہیں پڑھا تھا, جاؤ کسی اور سے پڑھواؤ, اور میں نہیں پڑھوا سکتا. اب لوگ ادھر ادھر گئے, نماز استسقاء ایک دو دفعہ پڑھی بھی, وہ معاملہ نہ نپٹا, بارش نہیں ہوئی. پھر جا کے لوگوں سے پوچھا, بزرگوں سے سوال کیا, علماء سے پوچھا, انہوں نے کہا بھئی یہ بندے خدا ہیں, اگر انہوں نے نماز پڑھا دی نا تو بارش ہو جائے گی, اگر ہر چیز سے تھک گئے ہو تو جا کر ان سے کہو کہ اللہ کا واسطہ نماز پڑھا دیں تاکہ ہماری جان چھٹ جائے. تو آئے ان کے پاس دوبارہ, کہا کہ آوا صاحب جو برا کیا ہم نے, جو اچھا کیا وہ آپ کو تو سب پتہ ہے, آپ ہمیں ہمارے ساتھ نماز پڑھا دیں. کہا میں نماز پڑھاؤں گا, لیکن اگر ایک دفعہ میرے ساتھ چلے پھر مجھ سے یہ نہیں کہنا یہ کیوں پڑھا اور یہ کیوں دیر لگی, یہ سویر کیوں ہوئی, جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا. اب لوگوں کو وارن پہلے ہی کر دیا گیا تھا کہ بھائی یہ سخت آدمی ہیں, اور اگر یہ ان کے پیچھے نماز پڑھو گے نا تو ممکن ہے کہ جو چیز 5 دفعہ کہنی ہو یہ 50 دفعہ کہیں گے, یہ بہت سختی کریں گے. اور لیکن لوگوں کو بھی پتا تھا بارش نہیں ہو رہی, اتنی مصیبت آئی ہوئی ہے, تو چلو ٹھیک ہے اب انہیں کے پیچھے جاتے ہیں. تو بلکہ بعض لوگ تو یہ کہنے کہ بھوکے پیاسے مرنے سے اچھا ہے کہ مولانا کے پیچھے جا کے مریں تاکہ کم از کم مرنے کا کوئی فائدہ ہوگا. تو ان کے ساتھ نکل گئے شہر سے باہر, چونکہ مستحب تھا شہر سے باہر پڑھنی ہے, تو وہ لے کے گئے ان کو شہر کے باہر, اور کہا کہ اب تم شہر کے باہر چلو, سب ننگے پیر ہو جاؤ اور یہ کرو وہ کرو, سختیوں پہ سختیاں. پھر کہا کہ بچوں کو ایک طرف کر دو, جو دودھ پیتے بچے ہیں, گود کے بچے ہیں, ان سب کو ایک طرف کرو, مردوں کو ایک طرف, خواتین کو ایک طرف. اب وہ خواتین جو مائیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں بھائی ہمارے بچوں کو تو ہمارے پاس چھوڑ دو. کہا نہیں ان کو علیحدہ کر دو, اور بچے چلا رہے ہیں, اور وہاں پہ کسی کو مثلا کھڑا کر دیا ہوگا جو خود بھی, کہا کہ نہیں ان کو علیحدہ رکھو, ان کو چلانے دو. اب ہم لوگ تو سنتے ہی کہیں گے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کروئلٹی ہے, یہ بچوں کے اوپر ظلم ہے. میں اس لیے بعض اوقات سناتے ہوئے ڈرتا ہوں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو علیحدہ رکھو, ان کو چلانے دو, اس کا بھی اثر ہوگا. اس کے بعد نماز پڑھائی, اور نماز لمبی پڑھائی, مثلا جو چیز 100 دفعہ کہنے کی تھی وہ 500 دفعہ کروا دی, اور یہ کیا وہ کیا, بہت سختی ہو گئی, لوگوں کی بھی آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں کہ ہم ویسے ہی بھوک پیاس سے مر جائیں گے یہاں پہ. بہرحال دعا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. آخر میں جب دعا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو کہنے کہ اے خدایا یہ جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں نا, میں ان سب کو برسوں سے جانتا ہوں, سب پکے گناہگار ہیں اور منافق ہیں, یہ بہت گناہگار لوگ ہیں, ان کی حرکتوں کو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں, میں اس شہر میں اتنے عرصے سے رہ رہا ہوں, یہ سب گناہگار ہیں, اور یہ سب دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں, یہ سب دکھاوے کی باتیں کرتے ہیں, اور جو یہاں پر بھی آئے نا خدا یہ تیری خاطر نہیں آئے, یہ اپنے پانی کی خاطر آئے ہیں, ان کو جان کے لالے پڑے ہیں اس لیے تیرے پاس آئے, ورنہ یہ تیرے پاس نہیں آنے والے تھے. اتنا سخت کہا لوگوں نے, کہا لے تو بھائی عذاب کی دعا نہ کر ڈالیں, یہ اتنی سخت باتیں کر رہے ہیں. اس کے بعد جب اتنا سخت کر لیا, اس کے بعد خدا سے کہا خدایا ان کو مت دیکھ, ان کو چھوڑ دے, ہمارے شہر میں کچھ کتے رہتے ہیں جن کو پانی نہ ملے تو خارش ہو جاتی ہے. یا اللہ, کہا ہمارے شہر میں کچھ کتے ہیں, اگر ان کے اوپر پانی نہیں برستا نا تو انہیں خارش ہو جاتی ہے, ان پہ رحم کر دیں. ہماری زمین کے اوپر چوپائے جانور رہ رہے ہیں, انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی, ان پہ رحم کر دیں. اور یہ جو بچے ہیں نا شیر خوار, انہوں نے گناہ نہیں کیے, ان کے ماں باپ نے کیے, ان پہ رحم کر دیں, ان پہ رحم کر اور بارش برسا دے ہم پہ. اب بارش برسی ہے, اب بارش برسی ہے. یہ دنیا دیکھنے میں کچھ اور ہے, اصل میں کچھ اور ہے. الناس نیام, مولا کا فرمان, مولا امیر المومنین کا, الناس نیام اذا ما تنتبہوا, لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. ہمیں مولا اس بصیرت تک پہنچانا چاہتے ہیں. کاش خدا نے مثال ہمیں مولا کی تبعیت میں, ان کی پیروی کے اندر اس بصیرت کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. جہاں کہیں بھی ہیں مولا امیر المومنین کی عظمت و شان پر اور ان کی اولاد طاہرہ کے حضور ادائے احترام کے لیے اور ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے, شب قدر کی فضیلتوں کو درک کرنے کے لیے اور مولا کی تسلیت کو ان کے فرزند تک پہنچانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. تو عزیزان محترم, یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بیان, حقائق کو ہمارے لیے بیان کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو جس کے اندر ہم لوگ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں, کرونا وائرس کا ایشو ہے اور لاک ڈاؤن کا ایشو ہے, لوگوں کی زندگیاں سخت ہو گئی ہیں, دو مہینے کے اندر پوری لگتا ہے جیسے دنیا ہی تبدیل ہو گئی. تو ہم نے اتنے 100 سال کی جو ڈیولپمنٹ دیکھی تھی, 2 مہینے کے اندر ایسی بے بسی آئی ہے جس کا نہیں معلوم کہ کیا حشر ہو گیا. اور اب جو آنے والا ہے اس کا تو خدا ہی جانتا ہے کہ کیا آنے والا ہے. اکانومی کا کیا حشر ہوگا, پتہ نہیں ہمارے ریلیشن شپس کیا ہوں گے, ہمارے ریچولز اور کسٹمز کیا ہوں گے. سب کو سمجھ لیجئے کہ ایک شوق لگا ہوا ہے. ابھی تو ہم اس شوق سے گزر رہے ہیں, ابھی تو ہم اس اصل کہانی کے سامنے گئے نہیں ہیں جو اب آنے والی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی ابھی تو شروع ہوا ہے معاملہ. اچھا یہ جو ہوا, اب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ وائرس تو انہوں نے مثلا چائنیز نے بنایا, کسی نے کہا امریکنز نے بنایا, کوئی کہہ رہا نہیں بھائی کسی نے نہیں بنایا, یہ نیچر کا ہے. میں اس تفصیل میں ظاہر ہے کہ کیوں جاؤں گا, اس سے ہم نہ کسی کے پاس کوئی پروف کوئی اتنا زیادہ ہے, اب باتیں ہیں آپشنز کے طور پہ کہہ رہے ہیں. لیکن مثلا میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ بھائی کیا خدا کا کوئی قانون ہے اس معاملے میں؟ یہ جو معاشرہ پورا کا پورا سختی کے اندر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے مثلا فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, اس ملک نے اس ملک پہ حملہ کیا تھا, اس لیڈر نے اس کو الٹیمیٹم دیا تھا, اس کے بعد جنگ ہو گئی. یہ تو بھائی ظاہری طور پہ علل و اسباب ہے نا. اصلا خدا کے نظام میں اتنی بڑی سختی آئی کیوں؟ یہ تو دنیا کے اسباب ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. حجاج بن یوسف آیا کوفہ کے اوپر, اتنے عرصے اس نے حکومت کی, اتنے لاکھ لوگوں کو اتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑا, یہ تو دنیا کا سبب ہے کہ آپ دیکھیں حجاج کو کس نے اپوائنٹ کیا تھا اور وہ کیسے آیا. اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو سید الشہداء کا ساتھ نہیں دے گا اس کو عزت نہیں ملے گی. مولا نے فرمایا تھا جب مدینے میں تھے تو فرمایا تھا کہ جو ہمارا ساتھ نہیں دے گا وہ دنیا میں ذلیل ہو جائے گا, وہ خوار ہو جائے گا, وہ یہ ذلت و خواری اس کے نصیب میں آئے گی جو ساتھ نہیں دے گا. تو اب اس ذلت و خواری کا ایک حصہ یہ ہوا کہ تقدسات پامال ہو گئے, مکہ کے اوپر حملہ ہو گیا, مدینہ کے اوپر حملہ ہو گیا, لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑ گئیں, حجاج بن یوسف جیسا ظالم آ گیا. صحیح. تو بھائی یہ جو کرونا ہے یہ کہاں سے آ جائے, کس لیب سے نکلا ہے, یا نیچر نے دیا ہے, کون سے ملک نے پھیلایا, کس نے سستی کی, کس نے پہلے لاک ڈاؤن کر کے بچا لیا, کس نے نہیں بچایا, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے اس سے غرض ہے بھائی یہ دنیا میں جب خدا کی طرف سے کوئی سختی آتی ہے, کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے, کسی کے ذریعے سے بھی آ سکتی ہے, آتی کیوں ہے؟ اب مولا کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. یہ بڑا عجیب فرمان ہے اور یہ کتاب ثواب الاعمال, اس کے اندر مولا امیر المومنین کا فرمان درج ہے. فرمایا ایوہ الناس, یہ دیکھیے جو لہجہ ہے, اے لوگو, اس کا مطلب ہے یہ یونیورسل ٹروتھس ہیں, یہ کسی ایک سوسائٹی سے نہیں ہے. ایوہ الناس کا مطلب یہ ہو گیا یہ عالمی ہے, یونیورسل. ایوہ الناس ان اللہ تعالی لا يعذب العامة بذنب الخاصة اذا عملت الخاصة بالمنکر سرا من غیر ان تعلم العامة. بھائی دیکھیے یہ جو ہمارے معاشرے میں برائیاں ہوتی ہیں, 100% لوگ برائیاں نہیں کرتے, کچھ لوگ کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ان برائیوں سے دور رہتے ہیں, وہ نہیں کرتے. صحیح. لیکن جب یہ مشکل آتی ہے تو خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو، اس آزمائش سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں کے اوپر نہیں آئے گا، سب پر آ جاتا ہے، پھر اس میں سب پستے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے اللہ کے نظام کے اندر ایسا کہ بھائی ظلم تو ایک آدمی نے کیا، دو آدمی نے کیا، یا مثلاً 5%, 10% نے کیا، تو یہ باقی لوگ کیوں پستے ہیں؟ تو امام نے اس کی حقیقت کو بیان فرمایا، کہا کہ اے لوگو، عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو چند خاص افراد کے چھپ کر گناہ کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا. یعنی مثلا ایک گروہ ہے 5%, 8%, 10%, 20%, چھپ کر گناہ کر رہے تھے، اور خدا اس چھپ کر گناہ کرنے کے باوجود پوری قوم کو مبتلا کر دے، نہیں، خدا ایسا نہیں کرتا. لیکن اگر خاص افراد اعلانیہ گناہ کریں اور عام لوگ انہیں اس برائی پہ سرزنش بھی نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ دونوں گروہوں کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. عذاب کا سبب کب بنتا ہے؟ عذاب کا سبب اس وقت بنتا ہے جب ایک گروہ نے برائی شروع کی، باقی لوگوں نے مشہور و معروف جملہ دہرایا جو ہمارے ہاں محاورے کا حصہ ہے، مجھے کیا، جب یہ کہنا شروع کیا مجھے کیا، اور وہ عام خاص لوگ جو ہیں وہ گناہ کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں. اچھا، دوسرا اسٹیج یہ ہوگا کہ وہ خاص گناہ جو تھا ایک زمانے میں برا تھا، اب وہ نارم بن جائے گا، اب سوسائٹی کا روٹین بن جائے گا. جب یہ ہونے لگے تو پھر ایک ایسی مشکل میں سب مبتلا ہوتے ہیں جس سے کوئی نہیں بچ پاتا، یہ قانون خدا بن جاتا ہے. اور بدقسمتی جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، کہیں سے بھی آیا ہو، کسی بھی طریقے سے آیا ہو، مشکل میں تو مبتلا ہو گئے نا. اب وہ مشکل صرف موت کی نہیں ہے، بہت ساری مشکلات ہیں جو ہمیں پتہ ہے. یہ جو مشکل میں مبتلا ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی نافرمانیاں ایسی ہوئی ہیں جس کو دیکھ کر ہم لوگوں نے حرف بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی یہ غلط ہو گیا، اس کو غلط کہنا تھا. تو جب معاملہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، پھر خدا کی طرف سے کچھ سختیاں آ جاتی ہیں اور ہم اس کو معاشرے کے اندر دیکھ پاتے ہیں. اب یہ ہے کہ میں نے آپ کو 3-4 دفعہ کہہ دیا، ممکن ہے کوئی یہ کہ بھائی یہ نیچر کی طرف سے تھا، یہ کوئی مثلا لیب میں کے اندر بنایا گیا تھا، یہ تو انسانوں نے ہی بنا کر ایک دوسرے کے اوپر ڈالا تھا. یہ اسباب ظاہری اسباب ہوتے ہیں پھر، اور اس کے بعد جو اصل سبب ہوتا ہے وہ اصل سبب کہیں اور سے آ رہا ہوتا ہے. اور وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس گہرائی تک پہنچو. اچھا، اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی اگر ایسا ہو تو بچنے کا راستہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی امام نے ارشاد فرمایا، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. امام نے ارشاد فرمایا، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نہج البلاغہ میں امام نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم نعمت اور عیش میں گھری کسی قوم کی نعمتیں زائل نہیں ہوتی مگر ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے انجام دی. اگر خدا کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے، اگر خدا کسی قوم کو کوئی آسائش دیتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کہ وہ گناہ نہ کریں. اور اس کے بعد فرمایا کہ کسی قوم کی نعمتیں زائل نہیں ہوتی مگر ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے انجام دیے، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. یہ جو قرآن کریم میں اتنے واقعات بیان ہوئے کہ بھائی وہ مثلا سرزمین یمن میں فلاں آبادی تھی، اس کو ہم نے اتنا نوازا تھا، پھر انہوں نے یہ کیا تو ہم نے یہ کر دیا. اور میں ان میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں مختلف جگہوں پہ، شاید آپ کی خدمت میں نہ عرض کیا ہو، یہ کہ ہم انسان ایک جگہ بیٹھ جائیں، خود عیاشیاں کریں اور دوسروں سے کہیں یہاں نہیں آنا، یہاں نہیں آنا. قرآن کریم نے اس کو لکھا ہوا ہے، کہا کہ ہم نے ایک قوم کو نوازا اور دوسری قوم ان کے درمیان ایک فاصلہ تھا، اور اس کے بعد وہ قوم یہاں پر نہ آ سکے، اس کے لیے یہ جو قوم نوازی گئی تھی اس نے اللہ سے دعائیں کرنا شروع کیں، اے خدایا ہمارے فاصلے کو بڑھا دے تاکہ وہ جن کے پاس نہیں ہیں وہ ہماری طرف نہ آ سکیں. خدا نے مطالب فرمائے، جعلناہم احادیث مزقناہم کل ممزق، ہم نے ان کو کہانی بنا دیا، یہ جو قوم نوازی گئی تھی اس کو کہانی بنا دیا اور ان کو تتر بتر کر دیا. کیوں؟ تمہیں اگر نوازا تھا تو اس لیے نوازا تھا، تم ایکسکلوسیو کلب بناؤ اپنے لیے، دوسرے بندوں تک پہنچیں بھی نہیں کہ کہیں ایسا نہ وہ ہمارا شیئر کھا جائے، جبکہ اس کے پاس اتنا تھا کہ دینے میں بھی اس کو ختم نہیں ہونا تھا. لیکن یہ سب کے دماغ میں پھر آتا یہی ہے، پھر میں یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی میرے پاس اتنا ہے کہ یہ ایک نسل کافی نہیں ہے، بہت نسلیں گزر جائیں گی تب بھی چلتا رہے گا، پھر یہ نہیں دیکھتا. پھر وہ دیکھتا ہے نہیں یہ میرا ہے، دوسرے کو کیوں دوں؟ بس جب یہ کھوپڑی میں آتی ہے تو پھر خدا کی طرف سے ایک سختی بھی آتی ہے. فرمایا خدا کی قسم نعمت اور عیش میں گھری کسی قوم کی نعمت خدا زائل نہیں کرتا مگر ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے انجام دیے, چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. جب لوگوں پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور ان کی نعمتیں زائل ہوئیں تو اگر وہ سچی نیت اور بیتاب دل کے ساتھ اپنے رب کے حضور گر گڑائیں تو جو کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے وہ واپس مل جاتا ہے. راستہ موجود ہے کہ بھائی اگر ایسا ہے کہ خدا نے کسی نعمت کو چھینا اور جس سے نعمت چھینی وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا, اس نے اپنے دل کے اندر ایک بیتابی ایجاد کر لی جس کو ہم لوگ, جس کو قرآن کریم نے مستر ارشاد فرمایا, وہ دل سے مستر ہوا, اس نے خدا سے پناہ مانگی کہ خدا میں نے غلط کیا, میں صحیح کرنے کو تیار ہوں اور میں تیری عفو اور رحمت کا منتظر. تو فرمایا اگر کوئی ایسا کرے تو اللہ نعمت کو واپس بھیج دیتا ہے. اپنے رب کے حضور گڑگڑاتے تو جو کچھ بھی ہاتھ سے نکل گیا تھا وہ واپس مل جاتا ہے اور ہر خرابی کی درستگی ہو جاتی ہے. وہ اصلح لہم کل فاسدین. تو عزیزان محترم, اب اگر کوئی مانے یا نہ مانے تو یہ تو بندوں کے اوپر ہے, وہ تو خدا کو کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے, امامت کو کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے, لیکن کچھ حقائق ہیں جو امامت کے ذریعے سے ریفلیکٹ ہوئے اور یہ وہ حقائق ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے. اب اگر اس کو کوئی ایکسیپٹ نہ کرنا چاہے, بھائی مرضی ہے, یہ تو میں نے عرض کیا خدا کو نہ ماننے والے موجود ہیں, اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والے موجود ہیں, لیکن بہرحال حقیقتیں تو تبدیل نہیں ہوتی ہیں. یہ مولا امیر المومنین کا فرمان وہ ہمارے سامنے ہے, وہی کہ بھائی تمہارے پہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی اگر تم گناہ نہ کرو. گناہ کرو گے اور خدا کی طرف سے سختی آئے اور گڑ گڑاؤ تو پھر خدا واپس لے آئے گا. تو عزیزان محترم, اب میں اس کو امپلیمنٹ کیے بغیر آپ کے سامنے بیان کر چکا, اور ایک بات بس اور اضافہ کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا, امین مومنین کے ذکر مصائب کو کرتے ہوئے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس ایک بات اور عرض کروں گا, وہ یہ کہ دیکھیے یہ جو ابھی بیان ہوا یہ امام کا کلام, اس کو دیکھتے ہوئے اور اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ ہم غیبت کے دور کے اندر ہیں, سختیاں بڑھیں گی, سختیاں بڑھیں گی, یہ نہیں ہوگا کہ سختیاں ختم ہو جائیں گی. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انسان کی زندگی میں اگر سختی نہ ہونا تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. یہ بڑی عجیب حقیقت ہے, یہ بہت عجیب حقیقت ہے. اور امام کا فرمان دوبارہ عرض کروں تاکہ میری طرف سے نہ لگے یہ کہ, یہ بھی امام کا فرمان موجود ہے, ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. نہج البلاغہ کی شرح میں لکھا ہوا ہے, فرمایا کہ امیر المومنین نے سنا کسی شخص کو کہ اس نے کہا, امیر المومنین نے ایک شخص کو اپنے دوست کے لیے یوں دعا کرتے سنا, اللہ تمہیں کبھی غم اور مشکل نہ دکھائے, لا اراک اللہ مکروہن, خدا تمہیں کوئی مشکل نہ دے کوئی سختی نہ دکھائے. تو امام نے فرمایا, فقال علیہ السلام, امام نے کہا, انما دعوت له بالموت, تم نے تو اس کے لیے موت کی آرزو کر دی. یہ جو تم نے کہا لا اراک اللہ مکروہن, خدا تمہیں کوئی سختی نہ دکھائے, کوئی ناپسندیدہ چیز تمہیں نظر نہ آئے, تو امام نے فرمایا انما دعوت له بالموت, یہ تو تم نے اس کی موت کی آرزو کر دی. کیوں؟ لأن من عاش فی الدنیا لابد ان یرى المکروہ, کیونکہ جو دنیا میں زندگی گزارے گا اسے کچھ نہ کچھ ناپسندیدہ اور مشکل کا سامنا تو کرنا پڑے گا. اگر دنیا میں زندگی گزارے گا تو کچھ نہ کچھ سختی اور مشکل تو آئے گی. اب اگر تم کو کوئی سختی نہ آئے تو اس کا مطلب ہے اب اس کی تم نے موت کی دعا کر دی. اچھا یہ تو ایک حصہ ہو گیا. اب میں ایک اور بات کہوں, اگر کوئی یہ کہے کوئی مشکل مجھے نہ آئے, تو امام فرمائے تو دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے, مشکل آتی ہے. اگلا مرحلہ, اگر دنیا میں رہتے ہوئے ثواب چاہیے تو مشکل آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اگر دنیا میں رہتے ہوئے ایمان چاہیے تو مشکل آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے امامت کی نصرت چاہیے, مشکل آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, دنیا میں رہنے کے لیے مشکل چاہیے, مشکل آئے گی, اور ایمان کے لیے مشکل آئے گی, اور امام کی نصرت کرنے والوں کے پاس مشکل آئے گی یا نہیں آئے گی؟ قطعاً آئے گی, 100% آئے گی. تو راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ نہیں ہے کہ میں خدا سے کہوں خدا مشکل نہ دے, نہیں, راستہ یہ ہے کہ میں اپنے دل کو خدا کے نزدیک لانے کی کوشش کروں, اس خدا سے میرا ایک توسل ہو, یہ جو فرمایا اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، خدا ہمیں مضطر دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر ایک اضطراب دیکھنا چاہتا ہے اللہ کے لیے، جو ہمیں خدا سے متصل کر دے. تو اگر یہ ہمارے اندر ایجاد ہو جائے کہ ہم خدا متعال سے اس رابطے میں آ جائیں، پھر یہ مکروہ مکروہ نہیں ہے، پھر یہ ناپسندیدہ چیز، ناملائمات، مشکلات، سختیاں، یہ پھر سختی نہیں ہے، یہ پھر آسانی میں تبدیل ہو جائے گی، چونکہ خدا سے متصل کر رہی ہوگی. جو انسان ان باتوں کو سمجھ لیں گے ان کے لیے نصرت امام بہت آسان ہے. اور اگر کوئی خدا نہ کرے اس بات کو سوچے بیٹھا ہو مجھے زندگی میں سختی نہیں اٹھانی، مجھے کوئی پرابلم نہیں چاہیے، مجھے تو ایک گوشہ عافیت چاہیے جہاں میں زندگی گزار لوں، تو بندہ خدا ان باتوں کا پھر ایمان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. پھر امام کی نصرت تو بہت اعلیٰ بات ہے، بہت دور کی بات ہے. امام کی نصرت کرنے والے کو اپنی کمر توڑوانے کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے، اس کو اس بات کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے کہ وہ کچلا جائے گا. تو غر بلو سما تو غر بلو سما تو غر بلو، تم لوگ چھانے جاؤ گے، چھانے جاؤ گے، پھر چھانے جاؤ گے، اور جب بہت قلیل رہ جاؤ گے جن کے امتحانوں پہ امتحان ہو چکے ہوں گے، پھر وہ امامت کی نصرت کریں گے. آپ اور میں جو اس مرتبے کو چاہتے ہیں جس کو اللہ کے نبی نے اپنے بھائیوں سے تعبیر کیا ہے، یہ مرتبے آسانی سے نہیں ملنے والے ہیں. ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں جن کی دعا کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا کہ بھائی اخوان الذین سبقونا بالایمان، ان کے لیے دعا کرو، یہ لوگ سولیوں پہ چڑھے ہیں، ان کی جسموں سے کھالیں اتری ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو شمشیروں سے کٹوایا ہے، تب کہیں جا کے وہ ان منزلوں پہ آئے. نہ کہ انہوں نے مثلا اپنے آپ کو پھینک دیا کہ بھائی کاٹ دو، لیکن انہوں نے خدا کی راہ میں ان تمام سختیوں کو جھیلا. تو اگر مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں یہ مجلسیں پڑھوں، درس پڑھوں، قرآن پڑھوں، نماز پڑھوں، دعا کروں، خدا سے کہوں خدایا بس یہی جو میں نے ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر یا پاکستان کے حساب سے ٹھنڈے آرام یا آسانی کے اندر بیٹھ کر، آرائش کے اندر بیٹھ کر، سکون کے اندر بیٹھ کر یہ سارے کام کر لیے، بس اس پہ مجھے نصرت امام کا لقب دے دیں، نہیں یہ نہیں ہونے والا، یہ نہیں ہو پائے گا. سختیوں سے گزرنا پڑے گا اور مشکلات سے گزرنا پڑے گا اور اس کندن سے گزر کر اس جگہ پہنچنا پڑے گا کہ پھر میں اور آپ اپنے امام کی نصرت کے لیے پہنچ سکیں. عزیزان محترم، شب قدر ہے اور شب شہادت بھی ہے، اور یہ بہت خوبصورت لمحات ہیں ایک اعتبار سے، وہ یہ کہ امام کا غم ہمارے دلوں کے اندر ہے، اور دوسری طرف سے شب قدر میں خدا متعال کے درہائے رحمت کھلے ہوئے، گویا یہ موقع ہم سے طلب کر رہا ہے کیا تم علی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو؟ اس کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو جس نے زندگی ویسی قربان کی؟ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. خداوندا، ہم لوگ دعاؤں کے اندر کہتے ہیں، زیارتوں کے اندر کہتے ہیں، خدا ہماری زندگی وہ زندگی قرار دے جو محمد و آل محمد کی مورد پسند زندگی ہے. ان کی جیسی زندگی ہم نہیں گزار سکیں گے. شاید اس جملے کا اصل ترجمہ یہ ہو کہ وہ زندگی دے جو ان کی زندگی ہے. تو عزیزان محترم، میں تو یہ جملہ کہوں گا بھی نہیں، میں ناتوان ہوں خدایا، میں نہیں کر سکتا یہ سب. تو میں زیادہ زیادہ جو خدا سے کہوں گا، خدایا وہ زندگی دے جو ان کی مورد پسند واقع ہو جائے، جس کو وہ قبول کر لیں. اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. تو یہ جو ہم لوگوں کے سامنے بار بار کہتے تھے کہ جو علی کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے اس کو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے، اس وجہ سے کہتے تھے. ہاں واقعاً ایسے ہی ہوگا، اس کو زندگی میں سختیاں اٹھانی پڑیں گی، اور ان سختیوں کے اندر رہتے ہوئے اس کو بالآخر ایک مقام نصیب ہونا ہے. الحمدللہ رب العالمین، آپ کے اور ہمارے دلوں کے اندر خدا متعال نے امیر المومنین کو ایسا قرار دیا ہے کہ آج بھی ہم کسی سختی میں پڑتے ہیں تو اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں اور اس پہ فخر کرتے ہیں کہ اے خدایا تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں امیر المومنین کے چاہنے والوں میں سے قرار دیا. آج کی شب بڑی عجیب شب ہے، عظمتوں کی رات، قربانیوں کی رات ہے. مولا امیر المومنین کے گھر میں کوہرام بپا ہوا، ہمارے پاس متعدد روایات موجود ہیں اس شب کے لیے. روایات نہ بھی ہوتی تو قابل فہم تھا. امیر المومنین کی محبت کوئی سادہ محبت نہیں تھی, اور امیر المومنین کی شخصیت ایسی تھی کہ جو محبت وہ ایجاد کرتی تھی وہ دل کی گہرائیوں تک پہنچ جایا کرتی تھی, اور دل کی ایسی گہرائیوں تک پہنچ جاتی تھی جس کو علیحدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا. ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین 1400 سال کے بعد امیر المومنین کی محبت کے کم از کم جلووں کو ملاحظہ کر سکتے ہیں, مشاہدہ کر سکتے ہیں. نہیں معلوم ان اصحاب کے اوپر کیا گزر رہی تھی جنہوں نے پوری زندگی امیر المومنین کے ساتھ گزاری تھی اور آج اپنے مولا سے الوداع کہنا تھا. اور اگر میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کا تذکرہ کروں, بی بی زینب سلام اللہ علیہا, بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا, اور امام حسن و امام حسین, نہیں معلوم معاملہ کہاں پہنچ جائے گا. اور جب امام کی اولاد کا تذکرہ کیا تو مولا کے اس فرزند رشید کا تذکرہ کیوں نہ کروں, مولا ابوالفضل العباس, جن کو امیر المومنین نے تربیت دی تھی کہ میرے حسین کا ساتھ دینا. یہ سب مولا امیر المومنین کے اطراف میں جمع ہوئے ہیں. مولا امیر المومنین وصیتیں ارشاد فرما رہے ہیں, اور وصیتوں کو ارشاد فرماتے ہوئے ایک موقع کے اوپر اصحاب سارے جمع تھے اطراف میں گھر کے. ایک موقع پہ مولا امیر المومنین نے گویا امام حسن مجتبیٰ سے کہا کہ بیٹا جا کر باہر کہو کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. راوی کہتا ہے کہ امام نے اعلان کیا, کافی لوگ چلے گئے, سب چلے گئے تقریباً, میں نہ جا سکا, میں وہیں بیٹھا تھا. ایک دفعہ پھر تشریف لائے اور کہا یہ اعلان ہوا ہے کہ سب لوگ چلے جائیں. اس نے کہا کہ مولا میرے قدموں میں طاقت نہیں ہے, میں امام کو دیکھے بغیر گھر نہیں جا سکوں گا. تشریف لے کے آئے, امام سے اجازت لی کہ ان کو آنے دیا جائے. تشریف لائے اندر تو ایک عجیب منظر دیکھا, شاید مولا نہیں چاہتے تھے ان کے اعصاب اس منظر کو دیکھیں, لہٰذا سب کو کہا کہ چلے جاؤ. کہا میں نے امیر المومنین کے ماتھے کے اوپر ایک زرد پیلے رنگ کی پٹی کو بندھا دیکھا, اور امیر المومنین کے وجود مقدس سے اتنا خون جاری ہو چکا تھا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. وہ پٹی زیادہ پیلی ہے, امام کا چہرہ مقدس اتنا زیادہ خون جاری ہوا تھا. لیکن آج ایک عجیب بات عرض کروں آپ کی خدمت میں, اس عالم میں کہ جب کہ امام کے وجود مقدس جسمانی سے اتنا خون جاری ہوا تھا, امیر المومنین اپنے علم کا اعلان کر رہے تھے اور فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو پوچھ رہا ہے مجھ سے پوچھ لو, اب معاملہ اختتام پر ہے, اب دنیاوی اعتبار سے زندگی ختم ہو رہی ہے. اجی تو یہ تو میں نے ایک صحابی کا تذکرہ کیا نا, جنہوں نے کہا کہ میرے قدموں میں طاقت نہیں ہے کہ میں گھر کو جاؤں. اب عزیزو اگر ایک اور منظر آپ کی خدمت میں پیش کروں, ایک موقع تھا جب امام کے سر پہ ضرب لگی تھی اور امام کی اس ضرب کو دکھایا گیا طبیب کو, تو ایک طبیب آئے اور انہوں نے طبیب نے دیکھنے کے بعد اعلان کیا کہ اب امیر المومنین وصیتیں بیان کریں, یہ دنیا کو سمجھانے کے لیے شاید امیر المومنین کے خاندان نے کیا. جب انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ کیا کیا جا سکتا ہے, کہا کہ کچھ دودھ دیا جائے تاکہ شاید کچھ افاقہ ہو. تو اجی تو ایک روایت بڑی عجیب روایت عرض کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں علماء, آپ کی خدمت میں عرض کروں, وہ روایت بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ امیر المومنین جو یتیموں کے اتنے چاہنے والے تھے, کوفہ کے یتیم امیر المومنین کے گھر کے اطراف میں کوزوں میں پیالوں میں دودھ لے کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہمارا باپ علی ہے, ان کے اپنے باپ کے جانے پہ ہم نے اتنا غم احساس نہیں کیا, اب ہمارے سرپرست علی ہیں, یہ دودھ حاضر ہے. اور جب میں یہ روایت پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک عجیب بات آتی تھی, اور میں کہتا تھا کہ اے لوگوں یہ 40 ہجرہ ہے, تم یتیم تھے نا, تمہیں پالا علی نے تھا, اور تمہارے دلوں میں اتنی محبت تھی کہ علی کے بچوں علی کے لیے تم دودھ لے کر آئے تھے, تو اے یتیمو تم جب 61 ہجرہ میں یہاں سے حسین کے بچوں کو گزرتا دیکھ رہے تھے, تو جو دودھ تمہاری کے لیے لائے تو حسین کے بچوں کے لیے پانی کیوں نہیں لائے.
یا حسین، امیر المومنین کی اولاد طاہرہ نے امیر المومنین کی محبت میں یہ سب اٹھایا، جو امیر المومنین کی محبت میں سید الشہداء نکلے اپنے گھر سے، تو جو علی کے دشمن تھے وہ امام حسین کے پیچھے تھے، اور وہ تمام مشکلات جو امیر المومنین کے اوپر اپنے بوجھ کو نہ نکال سکے وہ سید الشہداء کے اوپر نکالا، بی بی زینب کبریٰ کے اوپر نکالا۔ عزیز، ایک عجیب جملہ ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے، بیان کرتے ہیں کہ جب سید الشہداء سے علی اکبر نے الوداع کیا اور علی اکبر دشمن کے سامنے پہنچے تو جتنے کوفے والے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا ہم علی اکبر کے اوپر شمشیر نہیں چلائیں گے، اور سارے شامی آ گئے، اور ان شامیوں نے علی اکبر کو محاصرے میں لینے کے بعد جب اپنی شمشیروں اور نیزوں کو برسایا تو کہا کہ یہ علی کے بغض میں ہے، یہ بدر و حنین کا بدلہ ہے۔ تو امام حسین کی اولاد نے، سید الشہداء کی اولاد نے ان دشمنیوں کو بھی اٹھایا کہ جو امیر المومنین کے دشمنوں کے دلوں کے اندر تھی۔ تو میں کہوں گا وہ چاہنے والے کہاں تھے جب امیر المومنین کی اولاد کے ساتھ یہ انجام پا رہا تھا؟ تو عزیزو، یہ عجیب مرحلہ تھا کوفہ کے اندر کہ یتیم بچے پیالے لیے کھڑے تھے۔ ایک عجیب روایت عرض کروں، ایک اور وہ ایک عجیب روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین کو دفنانے کے بعد کوفہ میں واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نابینا ہے اور وہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے، ہر رات آتا تھا میرا خیال رکھنے کے لیے، اب کچھ راتوں سے نہیں آیا ہے، وہ کہاں گیا؟ پوچھا تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کون ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ نام معلوم ہے؟ کہا نہیں، نام بھی نہیں معلوم ہے، لیکن ہر رات آتا تھا اور میرا خیال رکھا کرتا تھا۔ اب اس کو بتایا گیا کہ دیکھو تمہارا سرپرست دنیا سے چلا گیا ہے، امیر المومنین دنیا سے چلے گئے ہیں، اب امیر المومنین کا تابوت اٹھا ہے۔ اور عزیزو، جہاں کہیں بھی ہو، اگر ہم لوگ مجلسوں میں ہوتے تھے آج کی شب میں، کتنا دل کٹ رہا ہے اس بات کو کہتے ہوئے کہ جب ہم مجلسوں میں ہوتے تھے تو تابوت اٹھتا تھا، ہم امیر المومنین کے تابوت کو کندھا دیتے تھے، آج نہیں معلوم کیا ہوا کہ ہم اس سے محروم رہ رہے ہیں۔ جہاں کہیں بھی ہو، اپنے دلوں کے اندر وعدہ کرے کہ ہم امیر المومنین کے ساتھ ہیں، امیر المومنین کی اولاد طاہرہ کے ساتھ ہیں، جب بھی موقع ملے گا عزا کو اسی طرح منعقد کریں گے، اسی شان و شوکت کے ساتھ آج اس مظلومیت کے عالم کے اندر ہیں۔ بس ایک آخری جملہ عرض کروں گا، اگر آپ مولا امیر المومنین کی اس انتہائی مظلومیت کو سوچنا چاہتے ہیں، اگر میرے اندر طاقت ہو ان جملات کو کہنے کی، تو عزیزو بس ایک روایت اور عرض کروں گا، اس موقع کو سوچنا جب سید الشہداء بی بی زینب سے الوداع کرنے کے لیے تشریف لائے، اور بی بی زینب اور امام حسین نے آخری مرتبہ الوداع کرنا شروع کیا، اور ایک موقع پہ امام حسین نے کہا کہ میرے بابا نے مجھے ایک وصیت کی تھی، اور وہ کہ زینب اپنے شانوں میں سے چادر ہٹاؤ، مجھے تمہارے شانوں کا بوسہ لینا ہے۔ اب وہ وصیتوں کا وقت ہوگا شاید کہ امیر المومنین امام حسین سے کہہ رہے ہوں گے، اے حسین ایک آخری الوداع کرنا، ایک بی بی زینب سے آخری الوداع کرنا۔ ارے تو کتنا سخت ہوگا وہ لمحہ۔ بس ایک روایت اور وہ روایت کون سی، جب شام قریب ہمیں علی آئے اور بی بی زینب نے فرمایا اب آئے ہو بابا جب میرا گھر اجڑ گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ خدایا، جنہوں نے مولا امیر المومنین پہ ظلم کیا، سید الشہداء پہ ظلم کیا، ان کی اولاد طاہرہ پہ ظلم کیا، انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ خدایا، پرچم امیر المومنین کو، پرچم اولاد امیر المومنین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ اس دنیا کے اندر امیر المومنین اولاد فاطمہ کی حاکمیت دیکھنا نصیب فرما۔ خدایا، تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے امیر المومنین کی مظلومیت کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد واترته الطاهرين۔